السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شعراء آخری لیسن ہے, آیت نمبر 176. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے, پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو, صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو, زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا, تم تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہو اور کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسے, اور ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. فَأَسْقَطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. شعیب علیہ السلام نے کہا, میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار سائے والے دن یا چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا, اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. اصحاب الایکہ, اس کا ذکر ہم پہلے سورہ ہجر میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور وہی والی باتیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ کون سا علاقہ ہے, مدین اور اصحاب الایکہ الگ الگ قومیں ہیں یا یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں. تو کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں, اور ان کے پاس دلیل ہے کہ سورہ آراف میں شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی فرمایا گیا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور یہاں پر اصحاب الایکہ میں صرف یہ فرمایا گیا کہ اذ قال لهم شعیب, جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا. اخوہم کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف بعض مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں, کیونکہ سورہ آراف اور سورہ ہود میں جو بھی ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھی, جو کچھ ان کے اندر موجود تھی برائیاں, اصحاب مدین کی جو بیان ہوئی ہیں وہی اصحاب الایکہ کی بھی بیان کی جا رہی ہیں. تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے جیسے کہ پچھلے رسولوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا اور ان کو انجام سے آگاہ کر دیا, اور نہ ماننے والوں نے نہیں مانا, آخر کار وہ بھی تباہ اور برباد ہو کر رہے. ایک لوگ تھے یا دو لوگ تھے, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ دو الگ الگ قبیلے ہیں یا ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہو سکتے ہیں. غرض اس سے نہیں ہے, بحث اس کی نہیں ہے, اصل بات تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں نے کام کیا کیا اور دونوں کا انجام کیا ہوا. اور مختلف جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین جگہ مختلف الفاظ میں ان کے اوپر عذاب کا ذکر کیا ہے. اور ان کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ آپ دیکھیں, ان کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ناپ تول کر کم دیتے تھے, انہیں ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے, راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ان کا سرمایہ لوٹ لیتے تھے. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تم ناپ تول کر پورا دو, یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو. لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو، دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورا لو. اسی طرح تول میں ڈنڈی مت مارو بلکہ پورا صحیح تول کر دو، اور لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. اور یہاں پر فساد سے مراد دراصل ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رہزنی کرتے تھے، جیسے کہ دوسری طرف آتا ہے راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو. تو اس قوم کے بارے میں مختلف جگہ پر مختلف ذکر آیا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا گیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر تین عذاب جمع ہو گئے تھے. سورہ آراف میں پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آیا تھا ان کے اوپر. سورہ ہود میں پتہ چلتا ہے کہ صیحہ کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، چیخ. اور یہاں شعرا میں پتہ چلا آسمان سے ٹکڑے گرانے کا، یعنی تین قسم کا عذاب اس قوم پر آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگا تھا، اور چیلنج کیا تھا کہ وہ عذاب لے آؤ جس کی آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں. اور یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر بتا دو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا عذاب ان پر بھیجا. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا، اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے اور کچھ دیر سکھ کا سانس لیا، لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے. زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا. یعنی پھر تین قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا. اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا. یومز جو لفظ آیا ہے یوم ذلہ، زوئیں سے زوئیں لام لام سائے کے لیے، تو بادل کا سایہ ہوا تھا ان کے اوپر اور پھر وہیں سے آگ کے شعلے برسنے لگے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اب یہاں پر یہ وہ سارے واقعات ختم ہوئے جو قوموں کے واقعات بتائے جا رہے تھے، سات مستند تاریخی واقعات. تو اس کا ما حاصل کیا ہوا؟ لب لباب کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، رسول کی تکذیب نہ کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اسی کے نتیجے میں تم کامیاب ہو سکتے ہو. اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو لہٰذا جس طرح سے عذاب ان قوموں پر آیا اسی طرح سے تم پر بھی آئے گا. پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سات قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام. ان سب قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، حالانکہ یہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک تھے. یعنی ان کے جو حالات تھے، یعنی کچھ قوموں نے کچھ فیلڈ میں ترقی کی، کچھ نے کچھ فیلڈ میں، لیکن ان سب کے انبیاء کرام کے ساتھ جو مکالمے ہیں آپ دیکھیں بالکل سیم تھے. سبھی جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے آئے، انبیاء کے پیروکاروں کو ان لوگوں نے رذیل سمجھا، اسی طرح سے عذاب کا چیلنج کیا کہ جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ لے آؤ. تو ساری سچویشنز دیکھا جائے تو سب کی یکساں تھی، اور اسی بنا پر جب چونکہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ اس طرح سے کی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، لہٰذا انجام بھی ان کا ایک ہی جیسا ہوا. یعنی سب کو عذاب نے آ گھیرا اور پھر آخر کار وہ اللہ کے عذاب سے تباہ اور برباد ہو گئے. اور آپ دیکھیں بچا کون، بچایا کس کو گیا؟ صرف پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو. اب اگر اتنے سارے واقعات پڑھنے کے بعد بھی کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر سوچ لے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان اکثرہم مومنین. یہ کفار مکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے یا ہر اس قوم کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتی ہے، رسولوں کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتی. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو بھول کر دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، تو ان کا پھر آخر کار یہی انجام ہوتا ہے. ہر قوم جو بھی اللہ کو بھول کر زندگی گزارتی ہے، رسولوں کی نافرمانی کرتی ہے، آخر کار وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہو رہا ہے اور سمجھے کہ قرآن کریم کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ بہت سارے اسکالرز ان آیات کو قرآن کریم کے تعارف کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ آیات بتا دی جائیں کہ قرآن یہ ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام کا تعارف کس طرح سے کروا رہا ہے۔ بہت پیاری آیات ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر آپ کے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کو متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی واضح آیات۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی کوئی انسانوں کی نازل کی ہوئی نہیں ہے، کوئی انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ پھر دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تصنیف نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی سے اس کلام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نزل به روح الامین، اسے لے کر کون اترا ہے آپ کے قلب پر؟ روح الامین، جو کہ بہت ہی امانت دار فرشتہ ہے، جبریل امین مراد ہے یہاں پر۔ اور آپ دیکھیں کہ جبریل امین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد ہوتا ہے، قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ کہہ دیجیے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، تو اسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ اور یہاں پر جبریل امین کا نام لینے کی بجائے ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ روح امین، امانت دار روح۔ تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی اور عام شخص نہیں اترا، یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، بلکہ فرشتوں میں بھی کوئی خاص فرشتہ، جن کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ بالکل امانت دار ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی جو فرشتہ اس کلام کو لے کر اترا ہے آپ کے قلب مبارک پر، وہ فرشتہ اتنا زیادہ ایماندار، امانت دار ہے کہ اس میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سیم ویسا ہی لے کر وہ اترے ہیں۔ وہ ایک خالص روح ہے، امین ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام جیسا ان کے سپرد کیا ہے وہ ویسا ہی اس کو لے کر اترے ہیں، بلا کم و کاست پہنچا دیا ہے، اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ ہی کچھ گھٹایا ہے۔ تو یہ جبریل امین کی خاص خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ روح الامین ایسا فرشتہ لے کر اترا ہے جو امانت دار ہے۔ پھر کہاں اتارا ہے اس قرآن کو؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی ایک بات بہت ہی خاص توجہ دینے کی ہے کہ مستشرقین یہ الزام لگاتے ہیں، مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نان مسلم ہیں لیکن اسلام پر لکھتے ہیں، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، بغیر تحقیق کے نہیں لکھتے، لیکن تعصب کا رنگ بہرحال چڑھا ہوتا ہے۔ تو مستشرقین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کلام جبریل امین نے لوح محفوظ سے لیا اور اللہ کے رسول پر نازل کر دیا، تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ لے کر آنے والے تو جبریل امین ہی ہیں اللہ کے رسول کے قلب پر، لیکن اگر ڈائریکٹ جبریل امین لوح محفوظ سے لے کر آتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہے، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جبریل امین اس کو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے لے کر اترے ہیں، تو پھر تو یہ کلام جبریل کا ہو جائے گا، کیونکہ لوح محفوظ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو پڑھا جبریل نے اور ان کا کلام ہو جائے گا نا، پھر یہ تو جبریل امین کا، لیکن کلام یہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اور لوح محفوظ تک تو کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، ایون جبریل امین کی بھی نہیں، تو وہاں تو صرف وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے لوح محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جبریل امین کو دیا، ٹرانسفر کیا، اور جبریل امین وہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جبریل امین سے، وہ کلام لے کر جبریل امین اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر اس کو نازل کرتے رہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اس کلام کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں آئی، پیش آئی؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں، خبردار کر دیں۔ ابھی جو قلب پر نازل ہونے کی کیفیت ہے، ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا نزول کیسے ہوتا تھا اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تو یہ جو ذکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کی تین صورتیں تھیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں سب سے بہتر یا معروف شکل یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہو کر وحی کے الفاظ اس میں ڈال دیں، تو اس صورت میں پیغمبر کا رشتہ اس دنیا سے کٹ جاتا تھا اور عالم بالا سے جڑ جاتا تھا، اور اسی بنا پر وحی کے دوران پیغمبر کے جو حواس تھے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے تھے اور صرف قلبی حواس جو ہے وہ کام کرنے لگتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایک گھنٹی کی سی آواز آپ کو آتی اور آپ کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، اور دنیا کے اس وقت کے حالات سے آپ اس وقت ایک طرح سے اس وقت کٹ جاتے تھے، اور بہت غور سے آپ کو اسی چیز کو محسوس کرنا پڑتا تھا، آپ سنتے تھے۔ یعنی جسمانی لحاظ سے یہ تکلیف دہ ہوا کرتی تھی آپ پر یہ وحی کی صورت۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی، پھر موقف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یہ آیات لکھنے کو کہا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، آپ کی ران اتنی بوجھل ہو گئی کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ پھر جب وحی کی کیفیت موقوف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الدرر یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اتنا چھوٹا سا حصہ آیت کا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہی وحی دراصل وحی جلی کہلاتی ہے، جس کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن کریم جو ہے سارا کا سارا وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو وحی خفی ہے وہ حدیث کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک مسلم کی حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، عبادہ بن سامت اس کے راوی ہیں اور یہ مرفوع روایت ہے، یعنی اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خذو انی قد جعل لہن سبیلا۔ تو عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ اس وحی کے نزول کے وقت آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو قرآن کی وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو وحی خفی ہوتی ہے، جو حدیث کی صورت میں آج ہمارے پاس ہے، اس کے نازل ہوتے وقت بھی آپ کی وہی کیفیت ہو جاتی تھی جو قرآن کے نازل ہوتے وقت ہوتی تھی۔ اور یہ دونوں وحی کو ماننا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ قرآن کو تو مان لیتے ہیں، یعنی وحی جلی کو، لیکن وہ وحی خفی کو نہیں مانتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی آپ لوگ دھیان سے سن لیں کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں، ایکچولی یہ اپنے آپ کو کہتے تو اہل القرآن ہیں، لیکن کوئی قرآن ماننے والے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو منوانا چاہتے ہیں، لہٰذا حدیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ حدیث سے پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں شراب کی باقاعدہ طور پہ حرمت ثابت ہے، رجم کی سزا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث سے ہم کو ملتی ہیں۔ اور آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمیشہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، بھلے ہی وہ آپ کے کوئی استاد ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے ٹیچر ہی کیوں نہ ہوں، دین کا قرآن کا علم جاننے والے ہی کیوں نہ ہوں، قرآن پڑھانے والے ہی کیوں نہ ہوں، اگر جو آپ کو بار بار لغت 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 کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو لغت سے سمجھو، استغفر اللہ، اور کہتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرو، کیونکہ ان لوگوں کا موٹو ہی یہ ہے، یہ فرقہ جو شروع ہوا تھا اہل القرآن کا اور منکرین حدیث کا، یہ وہیں سے شروعات ہوئی تھی، جو جہمیہ فرقہ تھا یہ لوگ عقل پرست تھے، معتزلہ فرقہ کی پیداوار تھے لوگ، اور یہ معتزلہ جو فرقہ ہوتا ہے یہ دراصل عقل پرست ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہی عقل کے انڈر میں آتی ہے، یعنی وہی نیچے ہے نعوذ باللہ، اور عقل اس سے سپیریئر ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، میں صرف ان کا نظریہ بتانے کے لیے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی کم درجے کی ہے اور عقل اس سے سپیریئر ہے، اور کہتے ہیں کہ عقل کی بات پہلے ماننی چاہیے، بعد میں وہی کو مانا جائے گا، تو آپ دیکھیں عقل تو کبھی ایسا ہوا کہ عقل نے کسی کو سیدھی راہ پر لے کر گئی ہے، عقل تو کتنی دفعہ گمراہ ہوتی ہے، بڑے بڑے علامہ اور فلاسفر آپ نے دیکھے ہوں گے، عقل نے ان کو لے ڈوبا، اور عقل تو بہت چالاک عیار ہوتی ہے، عقل بہک بھی سکتی ہے، عقل کچھ بھی کر سکتی ہے، تو عقل نہیں ہو سکتی سپیریئر، وہی کے ذریعے اگر آپ عقل کو سمجھیں گے، یا وہی کے تناظر میں، وہی کی روشنی میں اگر آپ عقل کو استعمال کریں گے، تو پھر یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہوگی، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا، تو جہاں پر بھی بہت عقل کی بات ہوتی ہے، بہت الرٹ ہو جائیے، پلیز اللہ کے لیے اپنے آس پاس دیکھیے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، اپنی عقل استعمال کرو، تو عقل تو کہتی کہ ٹھیک ہے جنات نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ سحر وغیرہ نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے معجزات کیسے ہو سکتے ہیں، اسی لیے جو منکرین حدیث ہے یہ معجزات کا انکار کرتے ہیں، یہ جنوں کو نہیں مانتے، یہ فرشتوں کو نہیں مانتے، یہ برزخ عالم برزخ کو نہیں مانتے، قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ عقل سپیریئر ہے، جو عقل کہے گی وہی ہم مانیں گے، کیونکہ اور ان کی عقل سائنس کے تابع ہے، بس سائنس جو کہتی ہے ہم وہ مان لیں گے، جو سائنس جس کا انکار کرتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے نعوذ باللہ، یعنی اس قدر ان کا ایمان، اب کیا کہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو محفوظ رکھے اور انہیں بھی ہدایت دے، تو آپ لوگ پلیز الرٹ رہیں اور دیکھیں اپنے آس پاس کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے جو آپ کو صرف قرآن کے معنی ہی معنی میں الجھا رہے ہوں، گرامر ہی گرامر میں الجھا رہے ہوں، صرف گرامر گرامر گرامر، تو قرآن کو گرامر سے کبھی صحابہ کرام نے نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو ایز اٹ از لے لیا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں گرامر نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، بعد میں جب جو غیر عرب لوگوں نے جب اس کو سمجھنا چاہا تو ان کو معنی سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ زیر زبر کی اس طرح کی کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو جو اعراب ہیں عربی کے، جو آخری لفظ کی حرکت ہوتی ہے وہ بھی دراصل بہت معنی رکھتی ہے، جس میں فاعل مفعول اور مفعول فاعل ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو صحیح طریقے سے پڑھو، تو اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے گرامر کو بعد میں بنایا گیا، لیکن گرامر کو سمجھایا گیا قرآن ہی کی لینگویج کے حساب سے، حالانکہ دوسری زبانوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گرامر بنتی ہے بعد میں لینگویج، لوگوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا جبکہ تو نے اسے ہدایت سے سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، تو بہرحال وحی خفی اور وحی جلی دو قسم کی وحی اللہ کے رسول پر آتی تھی، ایک جو وحی خفی تھی وہ حدیث کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، صحیح حدیث کی صورت میں، اوتھینٹک احادیث کی صورت میں، اور جو وحی جلی تھی وہ قرآن کی صورت میں ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ وحی جلی جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے، اور وحی خفی کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی احادیث ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا ثواب نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، تو یہ وحی جو آپ کے دل پر اترتی ہے آتی ہے، یہ اس کی زبان بہت ہی بہترین ہے، عربی زبان ہے، بلسان عربی مبین، سبحان اللہ، عربی زبان میں اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے تو کیا کہنے، اسی پر ہمیں کئی دن لگ جائیں اگر ہم صرف عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بات کریں، یہ زبان کی شیرینی چاشنی اپنی جگہ مسلم ہے، آج تک اس زبان میں کوئی چینجز نہیں ہوئے، ہر زبان 100 سال میں بدل جاتی ہے لیکن عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی الحمدللہ، اور نہ آئے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا ہے، تو کیسے چینجز آ سکتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے جو اردو بولی جاتی تھی آج وہ اردو نہیں ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب یہاں دیکھ لیجئے، مولوی عبدالحق جو کہ بابا اردو کہلاتے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس وقت کی اردو میں اور آج کی اردو میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح سے آپ شیکسپیئر کے زمانے کی انگلش دیکھ لیں، اور اسی طرح سے جو بہت مشہور ڈرامے ہیں شیکسپیئر کے جو اس نے لکھے تھے، ناول وغیرہ، یا اس سے پہلے گوئٹے وغیرہ جو بھی ان کے شاعر یا رائٹر گزرے ہیں، ان کی انگلش اگر آپ آج دیکھیں آپ ایک لفظ نہیں سمجھ سکتے۔ اتنی تبدیلی آ گئی ہے انگلش زبان میں۔ تو ہر زبان 100 سال میں بدل جاتی ہے، پوری نہیں تو کم از کم 70-80% تو ضرور بدلتی ہے، لیکن عربی زبان جیسی تھی ویسی ہی ہے آج الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں اپنا کلام نازل فرمایا۔ آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جو بورڈز پر عربی لگی ہوئی ہے، یا پھر جو لوگ بولتے ہیں عربی، تو ان کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ وہی خالص عربی ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی اور آج بھی بولی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسی واضح، ایسی فصیح، ایسی شگفتہ زبان ہے، اور جو اللہ کے رسول کی قوم بھی بولتی تھی، کیونکہ ہمیشہ رسول اپنی ہی قوم میں سے ہوتا ہے تاکہ وہ بات کو اچھی طرح سے سمجھا سکے۔ تو یہ کتاب بھی اسی زبان میں نازل کی گئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں، تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اچھا، اس وحی پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو کامیابی ہے، نہ کرتے ہیں تو ناکامی ہے۔ دوسری اہم بات، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ زبر زبر سے ہے، پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا، کتاب کو کہا جاتا ہے اور جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو۔ تو پہلے کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اور ہم کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات موجود ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ عربی زبان میں ہے اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس کتاب کی تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ تو یہ ذکر، یہ تنزیل، یعنی قرآن کی تعلیمات، اور اس میں تعلیمات میں کیا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی، آخرت کا ڈر، آخرت کے دن اٹھائے جانے کا یقین، اور رسولوں کی بات ماننا۔ تو پہلی جو کتابیں تھیں وہ بھی دراصل اسی لیے آئی تھیں کہ جس میں شرک کی مذمت کی گئی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی گئی۔ پھر دنیا پرستی کو چھوڑ کر آخرت کے لیے انسان جیے، کیونکہ دنیا میں تھوڑے ہی دن اس کو رہنا ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم یہی تھی جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کی پہلی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی بات موجود تھی، اور اگر ہم یہ اللہ کے رسول کی طرف لیں تو اللہ کے رسول کا ذکر بھی پہلے کی کتابوں میں موجود تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب قوم کی طرف مبعوث ہونے والے ہیں، اس کی خبر پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بھلے ہی ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی، تحریف ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اللہ کے رسول کے تعلق سے پیشن گوئیاں ان کے کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور خاص طور سے قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ مضامین کا بھی اس میں ذکر موجود ہے، حالانکہ وہ بہت بدل چکے ہیں، جیسے کہ توحید، رسالت، انبیاء کرام کے قصے، تذکیر بھی ایام اللہ، اور آخرت کے تعلق سے جو دلائل ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقراہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں سے گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ یعنی علماء بنی اسرائیل جو تھے وہ آپ کے اس پیغام کو خوب جانتے تھے، اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ کتاب آپ پر جو نازل ہو رہی ہے یہ آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اس بات کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اور جیسے عبداللہ بن سلام، انہوں نے دیکھتے سے اللہ کے رسول کو پہچان لیا تھا اور ایمان بھی لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اے نبی، آپ کو یہ اس طرح سے پہچانتے جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر یہ لوگ اعتراف نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی غیر مسلم اس بات کو جانتے کہ واقعی میں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن اہل کتاب خود اس بات سے منکر ہیں، نہیں ماننا چاہتے، تو ان کی نیت ہی میں دراصل شیطانیت بھری ہوئی ہے، وہ نہیں ماننا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ ہم نے اس کو کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے مجرموں کے دل میں اسے ڈال دیا ہے یہ، یا اسے گزارا ہے۔ تو یہ جو سلکناہ ہے، اگر قرآن کو سمجھے ہم، یعنی جو ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاری، تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں گھسا دیا ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اس کو جھٹلانے پر جٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا یہ عذاب ہی سے مانیں گے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ جب عذاب دیکھ لیں گے کیا تبھی ایمان لائیں گے؟ تو آج ان کو مہلت ملی ہے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ ذکرا وما کننا ظالمین۔ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون ذکرا وما کننا ظالمین، یعنی ہم نے کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک کہ خبردار کرنے والے وہاں بھیج نہ دیے۔ تو پہلے تو بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیا یہ اس لیے مہلت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک عذاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ عذاب دیکھ لیں گے اس وقت ان کو اس وقت تک مہلت دی جائے، اور کیا یہ بغیر عذاب کے ایمان نہیں لائیں گے؟ عذاب دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے، تو پھر اس وقت ان کا ایمان ان کو کیا فائدہ دے گا؟ اور اگر ان کو کئی دن تک، سالہ سال تک مہلت دے بھی دی گئی، تو کیا اس مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا اٹھائیں گے؟ تو ابھی تک جب اتنے سال گزر گئے تب یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو آگے مہلت دینے کے بعد اور مزید کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ یعنی اور کیا ان سے امید کی جا سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دراصل جب تک حجت پوری نہیں کر دی جاتی تب تک نہیں آتا، اور یہ بات ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتا بغیر خبردار کیے اچانک، بلکہ جب تک انبیاء کو مبعوث نہیں کر دیتا وہاں پر انبیاء بھیجے جاتے ہیں، جب اگر وہ لوگ انبیاء کو جھٹلا دیتے ہیں تب ہی عذاب آتا ہے، جب تک وہ بستی والے اپنے ظلم کا ثبوت نہ دے دیں تب ان کے اوپر پھر عذاب آتا ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجدہ ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دراصل کفار مکہ کا آپ کے اوپر الزام تھا کہ نعوذ باللہ آپ کاہن ہیں، تو اس لیے پہلے کہہ دیا گیا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے، تنزیل رب العالمین۔ تو ان کا جو الزام تھا اس کو یہاں پر جھٹلایا گیا ہے۔ جو وہ لوگ الزام لگاتے تھے، آپ کو کاہن سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کوئی عورت جو ہے آپ کے اوپر آتی ہے یا وہ آپ کو یہ سکھا جاتی ہے۔ جندب بن سفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور آپ دو تین رات نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ایک عورت جو کہ اورا بنت حرب، ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی، آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، دو تین راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن کوئی شیطان کے بس کی بات نہیں نازل کرنا، یہ تو سبحان اللہ، یہ کلام اتنا بہترین کلام ہے جو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے، جس میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے، شرک اور بت پرستی سے روکا گیا ہے اور آخرت کا خوف دلایا گیا ہے۔ ظلم اور بد اخلاقی سے منع کیا گیا ہے، نیکی کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ احسان کی روش کرنے کا معاملہ دیا گیا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بھلا شیطان ایسے کام کر سکتا ہے یا شیطان ایسی تعلیم دے سکتا ہے؟ شیطان تو الٹا قرآن کے نام سے دور بھاگتا ہے، وہ ایسا کلام کیسے لا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل امین کو دے کر بھیجا، جو یہ سیدھا یہ کلام لے کر اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل کرتے رہے۔ شیطان اس میں کہیں پر بھی انوالو نہیں ہوا، کڑا پہرا تھا تمام آسمانوں پر اور ہر طرف کڑا پہرا تھا، اس میں کہیں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ شیاطین جو اس کلام کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے بھی تھے تو سن نہیں سکتے تھے، بلکہ ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا تھا۔ تو اس کلام میں کوئی قسم کی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کسی اس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش ہو یا کسی نے اس میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر دی ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈرائیے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ آپ کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں آپ کو کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ باہر نکلے اور صفا پر چڑھ گئے اور آواز دینے لگے کہ اے فہر کی اولاد، اے بنی عدی، یعنی آپ نے قریش کے تقریباً سب خاندانوں کو پکارا، وہ جمع ہو گئے۔ جو کوئی خود نہ آ سکا تو اس نے اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیج دیا تاکہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ ابو لہب خود آیا اور قریش کے دوسرے لوگ بھی آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی کے اس طرف کچھ سوار تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو قیامت کو تمہیں پیش آنے والا ہے۔ اس پر ابو لہب کہنے لگا، تم پر بقیہ سارا دن ہلاکت ہو کہ تم نے اسی بات کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اس وقت پھر یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ بخاری کی حدیث۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے قریش کے لوگو، تم اپنی اپنی جانیں بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے ماں سے جو چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بھی اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ دار جو آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیں تو آپ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے، اور جو نہ مانے انہیں صاف سنا دیجیے کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، تمہارے شرکیہ اعمال کا جو نتیجہ ہوگا وہ خود تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز ہم نے جو بہتر پائی ہے، جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، تو وہی چیز ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی ہم کو ان کی خیر خواہش سوچنا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی بہتری ثابت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کو پہلے ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں۔ تو سب سے پہلے خود اختیار کرنا ہے، پھر اپنے عزیزوں کو تلقین کرنی ہے تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ واعظ و نصیحت صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے بلکہ خود اپنے لیے بھی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ زمانے جاہلیت کا ہر سود جو لوگوں کے ذمے تھا میرے ان قدموں تلے رون ڈالا گیا، اور سب سے پہلے جس سود کو میں ساقط کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، کیونکہ سود کی حرمت سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے چچا تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ چوری کے جرم میں قریش کی ایک عورت فاطمہ نامی کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے بھیجا، اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے اپنے آپ سے، اپنے رشتہ داروں سے شروعات کرنی چاہیے ہر بات کی۔ 217 آیت، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون.
پیچھے سے تھوڑا سا دیکھ لیجئے ترجمہ. اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز گنہگار پر نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف سے اپنے کان لگاتے ہیں. ان اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو کفار تھے آپ پر الزامات لگا رہے تھے اور آپ دراصل کافروں کا ایک طرح سے نشانہ بنے ہوئے تھے، جو کچھ بھی وہ آپ کے اوپر تانے کستے یا جو بھی آپ پر ظلم کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اسی رحیم اور زبردست رب پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسی سے مجھے اپنے پورے جو بھی مجھ پر ہو رہا ہے ظلم اس کا جو بہتر بدلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے مجھے ملے گا، یعنی ہر قربانی کا بدلہ بہتر سے بہتر ملے گا، میرا اجر ضائع نہیں جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ جب نماز کے لیے رات کو اٹھتے ہیں یا کسی بھی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں یا تبلیغ رسالت کے لیے جو آپ اپنے فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی نظروں میں ہیں. تو یہاں پر دراصل جب آپ باجماعت نماز میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسری کہ جب آپ رات کو اٹھ کر چلتے پھرتے ہیں کہ کون کون لوگ عبادت گزار اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور کون غافل ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کے اپنے ساتھیوں سے دراصل ہو سکتا ہے محبت اور ان کی تربیت کی وجہ سے آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کون جاگ رہا ہے اور کون نماز پڑھ رہا ہے. تیسرا یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے ساتھ مل کر آپ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی ہر نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ اللہ کی نظر میں ہیں. یعنی آپ کی کوئی صحیح کوئی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ہیں. آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں، یا تو اپنے ساتھیوں کی تربیت، یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ، یا آپ خود جب سجدہ ریز ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو ہر وقت آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں. کیونکہ وہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ ان کے اوپر تو نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کہا گیا کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ تو سب ہر جھوٹے جالساز گناہگار پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بالکل ہی بے داغ اور کردار سب سے اعلیٰ تھا، آپ کا سب سے بہترین اخلاق تھا. خود وہ لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، تو آپ کا تو یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا. تو صرف بد کردار لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں جو دھوکے باز ہوتے ہیں، دغا دینے والے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آج جتنے بھی جو جالساز پیر، کاہن، جوتشی، فال نکالنے والے جو لوگ ہیں، دراصل یہ چھوٹی موٹی کچھ شعبدہ بازی کر کے کچھ جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، خراب جنوں کو، اور ایک دو بات بتا کر غیب کی یا ایسی چھوٹی موٹی بات بتا کر لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں پر بھی یہ شیاطین اور جن اترتے ہیں وہ سب دھوکے باز اور جال ساز ہیں. پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ آپ شاعر ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر کا الزام لگایا تھا، آپ شاعر ہیں، اور یہ قرآن کو بھی وہ شاعر ہی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو کوئی شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں؟ سب لوگ جانتے کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کا مزاج، تو کیا تمہیں وہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں بھلا؟ کہ تم یہ فرق نہیں محسوس کرتے کہ ایک شاعر کیسا ہوتا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تہذیب، شرافت، آپ کی راست بازی اور آپ پر آپ میں جو احساس ذمہ داری تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا معاملات میں کمال درجے کی امانت اور دیانت کا برتنا، آپ کی زبان جب کھلتی ہے تو خیر ہی خیر کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ کبھی آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو یہ ساری چیزیں تم دیکھو، کیا یہ ایک شاعر کا ہو سکتا ہے کردار؟ یہ تو ایک بہت ہی بلند اور پاکیزہ شخصیت کا کردار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اور پھر آپ کو ایک بہت ہی عظیم مقصد کے لیے چنا گیا۔ اور شاعروں کی باتیں تم نے دیکھی ہوگی کہ وہ کتنا زیادہ غلو میں بات کرتے ہیں، کوئی بات ان کی سچائی پر مبنی نہیں ہوتی، کبھی مشرق کی بات کر رہے ہیں تو کبھی مغرب کی، اور عشق و معشوقی کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اتنی زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں اپنی جو بھی شاعری میں، جو سراسر جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ شاعروں کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں، یہ شاعروں کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں؟ اور شاعر تو صرف محض وقتی جوش اور گرمی پیدا کرتے ہیں، وہ کسی کو ہدایت دینے والے یا ہدایت کی طرف بلانے والے تو نہیں ہو سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاعروں کا جو دراصل ان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ بس صرف تخیل ہی تخیل، کوئی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی شاعروں کی، غلو کی حد تک وہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ کبھی کسی کی تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کو آسمان پر چڑھا دیا، اور جب کسی کی بے عزتی کرنے پر اتر آئے تو اس کو بدترین بنا دیا، پھر کسی کو کچھ اگر انعام و اکرام مل گیا تو اس کی تعریف شروع کر دی، کسی کی پگڑی اچھالی، کسی کی پگڑی گرا دی، کہیں فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکائی۔ اور عشق کے بغیر تو کسی شاعر کی شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی، کبھی محبوبہ سے شکایتیں ہیں تو کہیں رقیبوں پر برس رہے ہیں، ایسے ایسے استعارے استعمال کرتے ہیں، ایسی ایسی تشبیہ دیتے ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ تو بہرحال یہ ہر طرف تخیل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تم کو ہمارے نبی میں کوئی ایسی کوئی بات نظر آتی ہے؟ وہ تو ان ساری برائیوں سے پاک ہے۔ تو شاعر کی شخصیت میں جو تضاد ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری واضح طور پر ان کے سامنے تھی، بالکل صاف و شفاف، کہ جو کہتے تھے وہی، جو تعلیم آپ پیش کرتے تھے سب سے پہلے آپ خود اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو تم خود اندازہ لگا لو کہ تم جو یہ الزام لگا رہے ہو کہاں تک درست ہے۔ اب پھر کون سے شاعر اس سے مستثنی ہے، شاعری کہاں تک جائز ہے، کس طرح سے زیب دیتی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود فرما دیا کہ کون سے شاعر اس سے مستثنی ہیں۔ پہلی ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ ایمان لائے ہوں، دوسرا نیک اعمال کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہو، تیسرا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، کبھی بھی ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ جو کہیں وہ اگر کہیں تو ظالموں کی حمایت میں نہ کریں بلکہ ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے شعر کہیں، یعنی کسی کی بے عزتی یا حجور جس کو کہتے ہیں اپنی ذاتی غرض کے لیے نہ ہوں، بلکہ ایسے اشعار کہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان ہوتی ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں، کفر کی اور گناہوں کی مذمت بیان کریں۔ اگر کافر مسلمانوں یا اسلام یا پیغمبر اسلام کی حجور بیان کریں تو اس کا جواب دیں، ظالم کا بدلہ لیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ قریش نے مسلمانوں کی حجور کی، یعنی مسلمانوں کی اشعار میں بے عزتی کی، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ کون ہے جو ان کے حجور کا جواب دے، کیونکہ یہ وہ لوگ جو اس طرح کے اشعار پیش کر رہے تھے دراصل وہ تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ ناگوار تھے۔ آپ نے کچھ صحابہ سے کہا لیکن وہ لوگ صحیح نہیں کر سکے، اور اللہ کے رسول کو ان کی شاعری پسند نہیں آئی۔ تب پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شاعر اسلام کہا جاتا ہے ان کو، حسان بن ثابت کو، تو انہوں نے شعر کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ ان کے خلاف حجوب بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دھیان رکھنا میں بھی قریشی کا ایک شخص ہوں۔ تو انہوں نے حسان بن ثابت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قریش میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ نے حسان کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کی روح القدس سے مدد فرما۔ یہ بھی فرمایا کہ جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتا رہے گا، روح القدس تیری مدد کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا حسان نے قریش کی ہجوم کر کے مومنوں کے دلوں کو تسکین دی اور کافروں کی عزتوں کو تباہ کر دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور ان کا جو قصیدہ ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو ایسے اشعار جو کہ جس میں شہوت اور جذبات کو نہ ابھارا جاتا ہو، ایسی اس میں عریانیت نہ ہو یا بے مقصد ایسی شاعری نہ ہو، تو ایسے اشعار جائز ہے جو کہ اشعار اتنے معنی رکھتے ہیں اور اتنا ان جذبات کو ابھارنے میں اشعار بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور بڑی بڑی جنگیں اشعار کی وجہ سے جیتی گئیں، بڑے بڑے انقلاب یہ اشعار کی وجہ سے آئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی، پہلی بات تو آج کل اردو سے ہی ہم لوگ نابلد ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ہماری اردو ختم ہوتی جا رہی ہے، جب سے موبائل آیا بالکل ہی وہ اردو کا تو رسم الخط ہی ختم ہو گیا ہے، اب اردو بھی جو ہے وہ انگلش میں لکھی جا رہی ہے، اب آپ بتائیں کہ بھلا کیسے ہوگا۔ تو خیر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن بہرحال ایک بعض اوقات پوری تقریر کا جو لب لباب ہے ایک شعر میں بند ہو جاتا ہے، جیسے سمندر کو کوزے میں کرنا کہتے ہیں۔ تو ایسے بامقصد اشعار ہوں جو لوگوں کو نیکی پر ابھارنے والے ہوں، لوگوں کے اندر ایک طرح سے امنگ پیدا کرنے والے ہوں، ایک تحریک پیدا کرتے ہوں کہ ہمیں کچھ زندگی میں کوئی بامقصد کام کرنا ہے، ایسے اشعار جائز ہیں، قابل قبول ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے ایسی شاعری کرتا تھا جس کی وجہ سے یعنی خراب اس کی شاعری تھی، اچھی نہیں تھی شاعری، تو آپ نے اس کو اس جگہ سے نکال دیا اور باہر کہیں بھیج دیا۔ تو ایسی شاعری پسندیدہ نہیں ہے جو جذبات اور شہوت کو ابھارے، بلکہ ایسی شاعری جائز اور درست ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی یا اللہ تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تعریف ہو کہ جس میں غلو نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، جس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ لیکن آج کل نعتوں میں بہت مشکل ہے کہ کوئی کون سی نعت لے، کیونکہ ہر نعت میں کچھ نہ کچھ قسم کا شرک آ گیا ہے، تو لہٰذا بہت ہی محتاط ہو کر اشعار کو لیں، ایسے اشعار نہ پڑھیں جس میں الٹا مشکل میں ہم پڑ جائیں کہ جس میں شرک جھلکتا ہو یا پھر نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے برابر ملا دیا گیا ہو۔ تو اشعار ہو لیکن اچھے ہوں، صحیح مطلب والے ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کو نیکی پر ابھارا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام احسن طریقے سے کر سکیں، دعوت و تبلیغ کا کام، اور اس کے لیے جو بھی سورسز ہیں ہمارے پاس ہم ان کو استعمال میں لائیں، بروئے کار لائیں، تاکہ دین کی تبلیغ ہمارے لیے آسان ہو اور ہماری بات دوسروں تک احسن طریقے سے پہنچ جائے۔ آمین۔ اللہ کے شکر احسان سے الحمدللہ سورہ شورہ ہماری کمپلیٹ ہوئی، سورہ نمل کا اب آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أن إنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.